الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور گھروں پر سننے والی پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے سب سے بڑی کامیابی رکھی ہے دین کے ارکان پر، سنت کے مطابق چلنے پر، اور اللہ نے اعلان کیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا. افلاح کے معنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مومن کون؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دو لفظ آپ پڑھتے ہیں عام طور پر، خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع. خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں؟ بھائی، نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خضوع کہتے ہیں بدن کے سارے اعضاء سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھک جائیں. بدن کے سارے اعضاء سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کو خضوع کہتے ہیں، دعا کے ساتھ. اور نمبر دو خشوع، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو خشوع کہتے ہیں. اور دونوں چیزیں نماز کے اندر میں ضروری ہے. اگر خشوع ہے اور خضوع نہیں ہے تو بھی نماز برابر صحیح نہیں ہوتی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوئی، ثواب سنت کی برکت اور سنت کا نور نہیں ملے گا. اور اگر خضوع تو ہے لیکن دل متوجہ نہیں اللہ کے سامنے، تو بھی ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، اپنے آپ کو نماز میں اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا کرے کہ تمام اعضاء اللہ کے سامنے جھکے، بالکل غفلت اور لاپرواہی نہ ہو، غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہو. ایک اللہ ہے نا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب سوال ہوتا ہے با ادب کا طریقہ کون سا ہے اور بے ادب کون کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیں مسائل کو سنت کے مطابق سیکھنا پڑے گا کہ اب میری نماز با ادب ہے یا بے ادب ہے. اس لیے میں آج یہ نماز کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں سنت کے مطابق. با ادب طریقہ کون سا ہے؟ با ادب کا معنی سنت کے مطابق، بے ادب کا معنی ہے سنت کے خلاف. اب صحابہ کرام کو اتنی زیادہ فکر تھی کہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا طریقہ سیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. امام ترمذی کی ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، ایک صحابی آئے مسجد میں، اللہ اکبر، جلدی جلدی رکو، جلدی جلدی سجدہ کر کے سلام پھیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیک السلام، قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس نماز کو دہراؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کر آئے. تو واپس گئے نماز پڑھ رہی، پھر اسی طریقے پر پڑھی، جلدی جلدی واپس کھڑے ہو گئے، السلام علیک یا رسول اللہ، وعلیک السلام، قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز دہراؤ، نماز نہیں پڑھی آپ نے، حالانکہ نماز پڑھ کر آئے. واپس گئے نماز پڑھی، تیسری بار نماز پڑھی، جلدی سے نماز ختم کر کے گئے اللہ کے رسول، السلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا قم قم فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طریقہ آتا ہی نہیں، آپ مجھے سکھاؤ نا، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ مجھے سکھاؤ. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کیوں نہیں سکھایا ان کو، آؤ بیٹھو یہاں میں نماز کا طریقہ سکھاؤ، آؤ بیٹھو. میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاؤں. کیوں تین مرتبہ بھیجا؟ تین مرتبہ ان کو کیوں کہا جاؤ نماز پڑھو؟ نماز نہیں پڑھی. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں دین کا حاصل کرنے کی طلب دیکھ رہے تھے. اس کے دل میں طلب ہے یا نہیں؟ اگر آپ لوگوں کے دل میں طلب ہے تو سنت کے مطابق نماز پڑھنا آسان ہوگا سیکھیں گے تو. طلب ہی نہ ہو تو کتنے سال گزر جائیں گے, ہمیں نماز پڑھتے ہی نہیں آیا, ہم بے ادبی کرتے رہے اللہ کے سامنے. صحابی ہے, دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ 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 نماز پڑھو, نہیں پڑھی آپ نے, بے ادبی سے کھڑے ہوئے. اس لیے سیکھنا ضروری ہے. اور اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی المرتضیٰ رضی, جن کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر تھی, وہ جہاں کہیں جاتے تھے پہلے نماز سکھاتے, جاؤ میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں, جیسی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی, مجھے 16 سال ہو گئے ادھر, کبھی کسی مسلم نے نہیں بتایا ہمیں نماز سکھاؤ, اللہ ماشاء اللہ. یہاں تو جاتے تھے فوراً, اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آؤ میرے سامنے آؤ, میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاؤں. علی اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم کو ایسی نماز سکھاتا ہوں جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 ایئرز ہو گئے مجھے تفسیر پڑھاتے پڑھاتے, حدیث پڑھاتے پڑھاتے, فقہ, اتنے بڑے مفتی تھے, فقہ پڑھاتے پڑھاتے مجھے 60 ایئرز ہو گئے, لیکن ابھی بھی جب مجھے کوئی نماز میں ضرورت پیش آتی ہے تو میں فوراً کتاب اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ نماز میں اس کا کیا مسئلہ ہے. 60 ایئرز کے بعد فرما رہے ہیں اپنائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں آج تو مسلمان نماز پڑھے جا رہا ہے لیکن اس کو فکر نہیں کہ کسی سے پوچھے میری نماز صحیح ہے یا نہیں, جو کہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اسلام کا پہلا رکن نماز ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے. اور دین میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے, عمر ہو جاتی ہے لیکن ہر وقت وہی طریقہ ہے, کوئی چینجنگ نہیں آئی. جو ہم نے بچپن میں مدرسے میں مکتب میں سیکھا ہے وہی طریقہ, اب بڑے ہو گئے یہ فکر نہیں ہے کہ کیا میری نماز, میرا رکوع, میرا قیام, میرا سجدہ یا میری تسبیحات یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اتنا اہم رکن ہے کہ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو, مسلم شریف اٹھا کر دیکھو, ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو, ابو داؤد شریف دیکھو, نسائی شریف دیکھو, ابن ماجہ دیکھو, حدیث کی ساری کتاب, ہزاروں کتاب لکھی گئی, فقہ کی ساری کتاب بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک, نور العزا کو دیکھو, اسی طرح قدوری شریف کو, قدوری کو دیکھو, ہدایہ کو دیکھو, شرح وقایع کو دیکھو, فقہ کی ساری کتاب ہے, سب میں بالتفصیل کہ رکوع کس طرح کرنا ہے مستقل چیپٹر ہے, قیام کس طرح کرنا ہے مستقل چیپٹر ہے. یعنی ایک ایک چیپٹر بیان کیا ہے ایک ایک رکن کے اوپر. معلوم ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ عمل ہے جس پر کتنے صفحے کی احادیث اور فقہ میں کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب قیام میں ابھی امام رکوع میں چلا گیا اور یہ ذرا دیر سے آیا تو لمبی وہ نیت کرتا ہے, لمبی 4 رکعت نماز فرض کے, وقت عصر کے, منہ میرا کعبہ کی طرف, پیچھے اس امام کے, اللہ کے واسطے اللہ اکبر. اتنی لمبی تو پھر تو اس کا رکوع بھی ختم ہو جائے گا. یہ سیکھنا ہے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, نیت کس طرح کرنی ہے, کیا ہے طریقہ ہے, اس کو ہم سنت کے مطابق سیکھیں گے انشاءاللہ, اس پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے ہم آج سیکھیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وقت تکبیر تحریمہ, دونوں ہاتھوں کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, کہاں تک, یہ کان جو ہے نا, یہ کان, یہ انگوٹھے جو ہے وہ کان کی لو کو ملاتے تھے, ایسے ایسے ملاتے تھے, اور یہ ہتھیلی ہوتی تھی. میں نے کہا نا یہ خضوع ہے, بدن کا ہر اس وقت قبلے کی طرف ہو. بعض تو ایسے ہے ہتھیلی آسمان کی طرف, یہ غلط, سنت کے خلاف, یہ غلط, بالکل غلط, سنت کے خلاف. سنت کا ثواب نہیں ملے گا. ایک ایک عمل کو کرو گے سنت کے مطابق 100 شہید کا ثواب ہے ایک ایک عمل کو, جبکہ اس کے سیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. اس کو کرو گے تو کتنا ثواب. دین میں 5 مرتبہ سنت کے مطابق آپ تکبیر تحریمہ کرو گے تو کتنا, 500 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, علیکم بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید, 100 شہید کا ثواب ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ یہ اوپر تک چلا جائے گا اور یہ جو ہے انگوٹھا, اس طرح ایک طریقہ یہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی لگے, لیکن زیادہ تر احناب کے یہاں اگر احناب کا فالو کرنے والا ہے تو یہ انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لب کو لگنا چاہیے اور یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. گویا کہ تکبیر تحریمہ میں آپ کا ہاتھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اور ساتھ میں اللہ اکبر بھی کہنا ہے. اللہ اکبر, ایسا نہیں اللہ اکبر, یہ غلط. پہلے ہاتھ اٹھا کے باندھ دیے پھر اللہ اکبر کہتا ہے, یا پہلے اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھے, یہ بھی غلط. دونوں ساتھ میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر, یعنی بالکل پریکٹیکلی طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحابہ کرام کو سکھایا کہ تکبیر تحریمہ کیسے ہونا چاہیے, ہتھیلی کیسی ہونی چاہیے, کدھر ہونی چاہیے. نمبر 2, یہ جو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ ساتھ میں ہونا چاہیے, یہ فرض ہے. اگر نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب بہت سی مرتبہ لوگ آتے ہیں, امام رکوع میں چلا جاتا ہے, وہ سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھتی. اللہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, ایک تو تکبیر تحریمہ, پھر دوسرا اللہ اکبر رکوع میں جانے کا. یہ تو اللہ اکبر رکوع میں چلا چلا گیا, نماز ہی نہیں ہوئی, پہلا فرض ہی چھٹ گیا اس کا. تو یاد رکھو, ایک ہے فرض, ایک ہے واجب, ایک ہے سنت, ایک ہے مستحب. فرض چھوٹے گا سجدہ سہو نہیں ہو سکتا, نماز دوہرانی پڑے گی. فرض چھوٹنے پر نماز کو دوہرانا پڑے گا, سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. واجب چھوٹے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے, واجب چھوٹے تو آپ کو نماز میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جائے گی. سنت اور مستحب چھوٹ جائے, سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسٹیک سے ہے تو ٹھیک, لیکن جان بوجھ کر سنت چھوڑے گا تو اس کی نماز میں سنت کا نور پیدا نہیں ہوگا, اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقے پر کام کرو, تو اللہ خوش ہے ورنہ ناخوش ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اب ہاتھ اٹھاتے وقت یہ جو میں نے بتایا, ہتھیلی اور رخ, چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو, سینہ بھی قبلے کی طرف, چہرہ بھی قبلے کی طرف, دونوں چیزیں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اگر قبلے سے پھر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی گویا تم سامنے ہو, ایسا سامنے اللہ ہے, قبلے کی طرف ہو, تو نماز شروع کرتے وقت جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہو, اور انگلیاں کیسی ہو, ایسی ایسی نہیں. یہ بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کو اس کی حالت پر رکھو, نہ ایک دم ساتھ رکھو جوائنٹ کر دو ایسے, نہ ایک دم کھلے رکھو, اس کو اس کی جگہ پر رکھو. بات سننا ہی ہے نا, ایک دم ساتھ میں بھی نہیں اور ایک دم کھلی بھی نہیں, اس کو اس کی جگہ پر جیسی ویسی رکھو, اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کریں, اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے. اب وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وائل جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھاؤ, جیسے میں نے بھی بتایا کانوں کے مطابق, اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے, یہاں سے عورتیں یہاں سے, ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کی طرح, عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینے سے, کنز العمال مجموعہ کی حدیث ہے یہاں سے, اور مردوں کے لیے کانوں سے ہاتھ اٹھانا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل کو سکھایا کہ تکبیر تحریمہ کیسی کرنی ہے, ہاتھ کیسے اٹھانا ہے اور کہاں سے اٹھانا ہے. آگے دوسری ایک حدیث ہے, دوسرا مسئلہ تکبیر کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا ہے, کس طرح باندھنا ہے, دونوں مسئلے ہیں. یہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر, یہ صرف عورتوں کے لیے ہے, یہ صرف عورتوں کے لیے ہے. وہ سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے تاکہ ان کا ستر زیادہ نہ کھلے, بس جتنا ہو سکے ایسا قریب سے تاکہ ستر نہ کھلے. مردوں کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ہے کھلے, اور اس کے بعد احناف کے یہاں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے باندھے. یہ روایت ہے جس کو نقل کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی, فرمایا سنت یہ ہے کہ نماز میں ہٹھیلی کو ہٹھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ, ناف کے نیچے. دوسرے تین امام کے یہاں وہ بھی روایت ہے ناف کے اوپر باندھنے کی, لیکن احناف کے یہاں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے سنت یہ ہے کہ نماز میں یہ جو دو ہے انگوٹھا اور انگلی, اس سے پکڑ لیں اور تین انگلی کو اوپر رکھیں. یہ ایسے بھی نہیں, ایسے بھی نہیں, ایسے بھی نہیں, یہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنے کا حکم دیا, باندھنا اس طرح باندھنا ہے, باندھنے کا حکم دیا. یہ طریقہ فقہ کی اور حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور ناف کے نیچے باندھے. اور ابن حمام نے اور اسی طرح بہت سارے فقہ میں, فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی ابو داؤد شریف میں ہے سنت کے مطابق, فرمایا ناف کے نیچے ہٹھیلی پر ہٹھیلی رکھے, ناف کے نیچے ہٹھیلی پر ہٹھیلی رکھے. یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, اور یہی قول امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد اور سارے محدثین کا ہے, بلکہ بعض جگہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے. اب تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ آپ برابر کھڑے ہو گئے, قیام ضروری ہے, برابر سے قیام, برابر کھڑے ہونا, کھڑے ہونے میں آپ کا سر جھکا ہوا ہو, بدن نہیں, بدن جھکے یہ رکوع کی طرح ہے, بدن نہیں جھکانا ہے, وہ سر بدن جھکاتے ہیں, یہ غلط ہے. اللہ کے رسول سمنا فرمایا تمہارا سر جھکے کہ تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو. اور نماز میں جب تک خضوع نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا, یعنی سنت کے مطابق آپ نہیں کرو گے تو دل کے اندر میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی. اور اس میں یہی ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے تو خضوع کے لیے سب سے پہلا کہ قیام میں برابر سیدھا کھڑا ہو, پورا تمہارا بدن قبلے کی طرف ہو, یہاں تک کہ تمہارے انگوٹھے بھی, ایسے نہیں کھڑے ہونا, یہ غلط ہے. دونوں اس طرح کدھر ہو؟ پورا بدن قبلے کی طرف ہو, پورا بدن قبلے کی طرف, تمہارے ہاتھ تمہارا پیر بھی قبلے کی طرف, ایسا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تو دونوں پیر کے درمیان میں چار انگل یا پانچ انگل کی جگہ ہو, اور جب کھڑے ہو تو نگاہ سجدے پر ہو, رکوع میں جائیں تو نگاہ تمہاری انگوٹھے پر ہو, اور قیام میں جائیں پھر نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, اور جب سجدے میں جائیں تو نگاہ ناک پر ہو, ناک پر, اور جب بیٹھے اتحیات میں تو نگاہ تمہاری یہاں ہاتھ پر ہو, اشہد اللہ الہ، یعنی اپنے انگوٹھے پر ہو، اپنی انگلی پر ہو، یہ طریقہ ہے، یہ خضوع ہے. اس طرح پڑھو گے تو آپ خود تجربہ کرنا، نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ نماز میں وسوسہ نہ آئے اس کا سب سے بہتر طریقہ سنت کے مطابق وضو کرنا ہے اور پھر سنت کے مطابق نماز پڑھو، نماز میں بالکل وسوسہ نہیں آئے گا. اور ایک اور طریقہ کہ نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ سات مرتبہ پڑھ لو. یہ مولانا برار حق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجاہد رسول برار میں نقل کیا ہے. اور میں مدینہ منورہ گیا تھا تو مجھے ایک بہت بڑے شیخ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز سے پہلے مجھے یہ حدیث بتلائی. فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں شیطان نے قسم کھائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یہ روایت پڑھے گا، یہ حدیث پڑھے گا، یعنی یہ وظیفہ پڑھے گا، پھر نماز شروع کرے گا تو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. انہوں نے مجھے کہا آپ ظہر کی نماز حرم میں پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھ لو، یہ پڑھو. یہ تو مجھے یاد ہی تھا چونکہ میں تو پرسوں سے پڑھاتا ہوں حدیث کی کتاب، دعا تو مجھے یاد تھی. فرمایا اس کو پڑھ کے پھر نماز شروع کرو. اور گھر سے وضو کر کے آیا ہوا تھا میں، جب داخل ہوا سنت کے مطابق سنت پڑھ لی، بالکل یقین جانیے نماز میں بالکل وسوسہ تک نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سات بار پڑھے پھر نماز شروع کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان ہوا نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر مسجد میں آتا ہے، لوگوں کی سنتیں خراب کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب مؤذن کی تکبیر شروع ہوتی ہے نماز سے پہلے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر مسجد میں آتا ہے. اب نماز میں مستقل طور پر سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر سب کی نماز کو خراب کرتا ہے. یہ حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے. اسی لیے نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس شیطان سے بچنے کے لیے یا تو یہ دعا پڑھ لی جائے، اعوذ باللہ العظیم، ابو داؤد شریف کی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یا تو پھر سات مرتبہ نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، انشاءاللہ پھر اس طریقے سے نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. ایک تو وسوسہ کا لانا اور ایک ہے وسوسہ کا آنا. وسوسہ آ جائے تو اس کو جلدی نکالنے کی فکر کرو، وسوسہ لائیں تو اس پر گناہ ہوگا. اس پر حدیث آگے آئے گی کہ جو آدمی نماز میں وسوسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کہتے ہیں، آگے حدیث آئے گی میں سمجھاؤں گا کہ اللہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں. تین چار حدیثیں بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن وسوسہ آ گیا تو کوشش کرو اس کو ہٹانے کی اور نماز میں توجہ رکھنے کی. اور نماز میں جب قیام میں برابر کھڑے ہو گئے تو قیام میں اب ہلنا نہیں ہے، عادت پڑ جاتی ہے. جو پڑھنے کے زمانے میں استاد نے کہا سبق یاد نہیں، کھڑے ہو جاؤ، تو جیسے وہ یاد کرتے کرتے ہلتا ہے تو کھڑے کھڑے بھی ہلتا ہے. یہ عادت ہو گئی، اب تراویح سناتا پھر بھی ہلتا ہے. ہلنے کا ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، قومو للہ قانتین، قومو للہ قانتین. فرمایا نماز میں خشوع اور خضوع ہو، ہلن چلن نہ ہو. اس میں حدیث نقل فرمائی ہے اس آیت کے تحت میں کہ نماز میں ہلنا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز میں ایک مسجد میں پہنچے تو امام صاحب ہل کے نماز پڑھا رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، ہل کے نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، امام صاحب السلام علیکم، خیرت سے ہو؟ انہوں نے امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا، بالکل سادے لباس میں ہوتے تھے نا، پتا نہیں چلتا رہا یہ حکیم الامت ہے، پتا ہی نہیں چلتا تھا، بہت سیدھے سادے ہوتے تھے. اب فرمایا آپ جو نماز پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں ہلتے کیوں ہو؟ کیا تم نے شرع وقائع نہیں پڑھی؟ حضرت تھانوی کو کہہ رہا تم نے شرع وقائع فقہ کی کتاب ہے، کیا شرع وقائع نہیں پڑھی؟ تو کہا میں نے تو نہیں پڑھی، بتاؤ نا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہل کے پڑھاؤ، نماز ہل کے پڑھاؤ. فرمایا بتاؤ نا مجھے بھی، میں بھی سیکھ لوں. وہ جلدی جلدی اپنے امام صاحب اپنے روم میں گئے اور روم سے وہ ترجمہ لے کر آئے، شرع وقایا کا ترجمہ جو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو عربی میں ہے، الحمدللہ میں نے اس وقت 93 میں پڑھائی ہے ہندوستان میں شرح وقایہ. تو ایک مرتبہ طلبہ کو میں نے کہا دیکھو اس میں طور متخلل کا مسئلہ ہے, یعنی مسلسل خون آتا رہے عورت کو تو کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, کیسا حکم ہے. تو میں نے 7 دن ان کو پڑھایا, میں نے کہا اب جمعرات کو تمہارا دور سنوں گا, اگر نہیں آیا تو بھاگ جانا ورنہ ماروں گا میں. خالی خالی میں نے دڑایا, سبحان اللہ. جمعرات کو آیا سبق دور سنانا شروع کیا, ایک نے سنایا, دوسرے تیسرے, چوٹے کو نہیں آیا. میں نے خالی خالی ایسے کھڑے ہونے کی, وہ سارے کتاب لے کے بھاگے, پوری جماعت جو 25 کی تھی وہ سارے بھاگے, میں ان کے پیچھے بھاگا بھگانے کے لیے. محتم صاحب پوچھ رہے کیا کر رہے, میں نے کہا ویسے ہی کھیل رہے. اور جب ختم ہو گیا میرا غصہ تو واپس آنے کے بعد ایک طالب علم کہتا ہے حضرت حیض اور نفاس تو عورتوں کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا, آپ ہم پر کیوں ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا تم سکھاؤ گے نا اپنی بیوی کو اگر مسئلہ ہو گیا تو نماز کیسے پڑھنا ہے, تم نہیں سیکھو گے کیسے سکھاؤ گے امت کو. تو شرح وقایہ کا ترجمہ وہ لے کر آ گیا سامنے, کہا یہاں لکھا ہوا دیکھو نماز ہل کے پڑھاؤ. حضرت نے کہا ہل کے نہیں نماز ہلکی پڑھاؤ, ہلکی, ہل کے نہیں ہے, ہلکی کا معنی ہے بہت لمبا, اتنا کہ وہ کام پر بھی جانا ہے نا وہ اتنا لمبا کھینچنا, نماز ہلکی پڑھاؤ بھائی ہل کے نہیں. ایسی حالت ہوتی ہے نماز میں ہلنے کی جو عادت ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, لیکن ایک عادت ہو جاتی ہے. کوشش کرو, کوشش کرو حتی الامکان, میں بھی اور آپ بھی, کہ نماز میں ہلنا بند کریں. تو یہ ہے تکبیر تحریم, قیام تو ہو گیا, اب تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا ہے. ماشاء اللہ ہاتھ بھی باندھ دیے, تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی, آپ کھڑے بھی ہو گئے اور نماز میں آپ کا دھیان بھی لگ گیا سجدے کی جگہ پر, قیام برابر ہو گیا, آپ کے دونوں پیر, یہ انگلیاں جو ہیں انگوٹھے وغیرہ وہ قبلے کی طرف ہیں, آپ کا فیس بھی قبلے کی طرف ہے, آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہے. اب فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام نسائی نے نقل کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز شروع کرتے تھے تو پڑھتے تھے ثنا, سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی ثنا ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے, مجھے ایک طالب علم سنا ثنا سبحانک اللہم پڑھتا ہے, ثنا بھی ساتھ میں جوائن کرتا ہے. میں نے کہا سبحانک اللہ کا نام ثنا ہے, یعنی تعریف ہے اللہ کی, سبحانک اللہ کی مانا ہے ثنا, یعنی اللہ کی تعریف کرنی ہے, ثنا کو جوائنٹ نہیں کرنا ہے نماز میں. جیسے کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مجھے بڑی پریشانی ہے میں کیا کروں, تو کہا جاؤ یاسین شریف پڑھو اللہ آسان کرے گا. وہ ہفتے کے بعد آیا کہا اگر روزانہ 5 مرتبہ یاسین پڑھتا ہوں مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, کیسے پڑھتے ہو؟ کہ یاسین 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 یاسین. ارے بھائی یاسین کے معنی پوری یاسین پڑھنا ہے, تو سنا نہیں پڑھنا ہے ساتھ میں, سنا سبحانک اللہم, سنا نام ہے تو یہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر. یہ حدیث آپ نے سیکھ لی, یہ تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلاتے تھے جب ہم نماز شروع کرتے تھے تو اللہ کے رسول ہمیں کہتے تھے سنا پڑھو. کیا پڑھو بھائی؟ ثنا پڑھو. ہمیں سکھلاتے تھے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک, ثنا کو سیکھ لیا. اب یہ سنت ہے, ثنا کو پڑھنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. فرائض کی امامت میں صرف اسی ثنا کو پڑھنا چاہیے, فرائض میں, فرض نمازوں میں اسی سنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اس کے بعد کے رات, نوافل میں اور رات کی نمازوں میں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کی جگہ لمبی دعا پڑھتے تھے, سنا کی جگہ سنا نہیں پڑھتے تھے. فرائض میں علماء فرماتے ہیں فرائض میں سنا پڑھو, ٹھیک ہے, آپ کو ابھی امام کی قرات میں جوائنٹ ہونا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں امام نے قرات شروع کر دی پھر بھی سنا پڑھتے رہتے ہیں, اب سنا نہیں پڑھنا ہے, اب امام کی قرآن سننا ہے. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے سننا شروع کرو اور خاموش رہو تم پر اللہ رحم کرے گا. اب کیا کرتے ہیں ذرا دیر سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تراویح میں بھی یا ایسے بھی, تو امام صاحب نے تو شروع کر دیا تو اپنی سنا پہلے پڑھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اب سنا جب سنا پڑھنی تھی تب گھڑا نہیں ہوا, اب امام کے پیچھے قرآن کو سننا ہے, اپنی ثنا نہیں پڑھنا ہے, یہ حکم یاد رکھو. تو فرائض میں تو ثنا پڑھ لیں, لیکن نوافل پڑھتے ہو, سنن پڑھتے ہو, آپ اکیلے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ جب چاہے تب قرآن شروع کریں, تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی امام نسائی نے, محمد ابن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب آپ نوافل پڑھتے تھے تو ہم نے کان سے سنا, آپ ذرا زور سے دعا پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کو یاد ہو جائے. وہ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بہت ساری دعا ہے, اس میں سے ایک دعا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد تھوڑا جملہ آگے بڑھاتے تھے, اللہم انت الملک, اللہم ان, یہ تو قرآن کی آیت میں جو پڑھی وہ, یہ قرآن کی آیت ہے, اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں, ان صلاتی میری نماز, ونسکی اور میری قربانی, میری زندگی, میری لائف, میری موت سب تیرے لیے ہے, اور اللہ تیرے ساتھ میں شریک نہیں کرتا ہوں, ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ دونوں قرآن کی آیت ہے. اس کے آگے اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک, بس یہ امام النسائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کی جگہ یہ دعا نقل فرمائی ہے. اور یہ کب ہے؟ جب نفل پڑھتے ہو, تہجد پڑھتے ہو, اشراق پڑھتے ہو, چاس پڑھتے ہو, تو لمبی دعا پڑھیں تاکہ قبولیت اور زیادہ ہو جائے, چونکہ آپ خود پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے نہیں ہے. تو یہ دعا پڑھیں, اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک. بعض جگہ پر یہ بھی ہے, یہ دعا بھی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, اور ام المؤمنین کے گھر میں وہ تو سنتی تھی خود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز گھر میں ہوتی تھی. فرمایا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل, تینوں فرشتوں کے نام لیتے تھے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہاد, تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں, یاد رہے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اپنی ثنا ہی کافی ہے, سمجھ میں ہونا, وہ بھی پھر نا سنت کو لینے, نفل کو لینے جائیں گے تو فرض بھی چھٹ جائے, فرض سنت بھی چھٹ جائے گی, اس لیے وہ نہیں. لیکن یہ ایک دعا ہے جو حدیث میں بیان کی ہے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق, اہدنی اے اللہ ہدایت دے ان تمام چیزوں میں جس میں ادھر ادھر یعنی اختلاف ہے, مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے دے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. چلو یہ تو ہو گیا کہ آپ کو شروع کرنے کے بعد, میں بھی ختم کر رہا ہوں, ثنا پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سبحانک اللہم, کتنے مسائل سیکھ رہے ہیں آپ کو ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھنا ہے, یہ ایمان کے پیچھے پڑھے تو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے, صرف ثنا پڑھنی ہے امام کے پیچھے, وہ امام کا کام ہے, وہ ہمارا وکیل ہے, ہمارا وکیل ہے, وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. ارے آپ سب جاتے ہو کورٹ میں تو آپ کی طرف سے بہت بات کون کرتا ہے؟ اگر آپ نے کیس سپرد کر دیا یونس بھائی دیسائی جیسے کو, تو آپ سب جائیں گے ساتھ میں, وہ بھی بولیں گے, تم بھی بولو گے لائر کے اور جج کے سامنے, تو جج کہے گا کس کی سنو بھائی, تیری سنو, تیری سنو, تیری سنو, کس کی سنو, ہے نا؟ تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہمارا لائر کون ہے؟ امام ہے, وہ اللہ سے بات کرے گا, ہمیں پیچھے کھڑے ہونا ہے. اسی لیے فرمایا امام کی نماز ہو گئی تو تمہاری ہو گئی, اور امام کی نماز کی گڑبڑ میں تمہاری نماز بھی گڑبڑ, ہاں تمہاری نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو کوئی حرج نہیں, ہو گئی, لیکن امام کی گڑبڑ ہو گئی تو امام کے پیچھے تمہاری بھی کیا ہو گئی, ہو گئی. اگر تم نے بیٹھے نا بہت سی مرتبہ اور تراویح میں نہیں دیکھا, اتحیہ بھی پوری نہیں ہوتی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا تراویح سنا, اتحیہ بھی مکمل نہیں ہوتی, السلام تو آپ کی اتحیہ بھی چلی گئی, درود ابراہیم بھی چل, دعا بھی چلی گئی, اور سلام امام کے ساتھ تو آپ کی تو ہو گئی, وہ امام جانے امام کا کام جانے, امام جانے امام کا قیامت کے لیے وہ ہمیں جواب دے گا, آپ کی نماز تو ہو گئی. اسی لیے امام کا درجہ بہت بڑا ہے, اس کے ذمہ داری الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام ریسپونسبل ہے اور مؤذن امانت دار ہونا چاہیے, وقت پر اذان دے, آگے پیچھے نہ کرے. ہاں یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ امام بھی سنت کے مطابق وضو کرے اور سنت کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائے تاکہ نماز قبول ہو جائے, امام کی ذمہ داری ہے. تو آپ تو پیچھے, ہاں اپنی اکیلی نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے بھائی, اس کے بعد سنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ سب کچھ پڑھنا ہے, لیکن امام کے پیچھے احناب کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے بھائی. ہمارے امام صاحب تو بڑے جلال میں آ گئے, فرماتے حرام ہے, دوسرے تین امام کے یہاں تو ہے. ہمارے امام نے کہا تم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وکیل متعین کیا گیا تو پھر امام کی نماز تمہاری ہو گئی, تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ ایک آدمی بول رہا ہے کافی ہے. دوسرے اماموں کے یہاں سورہ فاتحہ ہے, ہمارے امام ابو حنیفہ کے یہاں نہیں ہے, بس سنا پڑھ کر خاموش رہو. امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ کے رات جو بھی وہ پڑھے گا ہمیں سننا ہے, ہمیں سننا ہے. اور اکیلے پڑھے تو پھر ہمیں سب کچھ پڑھنا ہے, سنا بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ, اور اس طریقے سے یہ ساری عبادت کرنی ہے. تو یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے علاوہ ہر نماز میں آپ کو پڑھنی ہے, امام کے پیچھے کے علاوہ ہر نماز, چاہے وہ نفل ہو چاہے آپ واجب پڑھ رہے ہو, امام کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, امام کے پیچھے ہو تو آپ پڑھنے, باقی کوئی بھی نماز تم پڑھو, صلاۃ التوبہ ہو, صلاۃ الحاجت ہو, کوئی بھی ہو, اس میں اعوذ باللہ. وائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ تم امام کے پیچھے نہ ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھو. یہ بات پوری سمجھ میں آ گئی. اب ہر رکعت میں الحمد و شریف انشاءاللہ کل یہاں سے بیان کریں گے اور مسائل. اس کے بعد فجر سے پہلے کی سنت کا کیا ثواب, ظہر سے پہلے کی سنت کا کیا ثواب, عصر سے پہلے, مغرب سے پہلے, اس کا کیا کیا ثواب ہے, اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, نماز میں ادھر ادھر دیکھیں, ایسا دیکھیں, کیا گناہ ہے اس کا, انشاءاللہ کل بیان کریں گے اس کو. یہ ساری سنت کے مطابق مسائل کو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ, نماز صحیح ہو جائے گی تو آپ کو ہر روز ہزاروں لاکھوں شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کیا سنڈے از فن ڈے, روزانہ آؤ, تھوڑا سا وقت نکالو, سیکھو, اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم سن رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اے اللہ ہمارا سننا قبول فرما اور اس پر عمل کرنا آسان فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, زندگی گزر گئی بے ادب نماز پڑھتے ہوئے, اے اللہ با ادب نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری عبادت و روزوں کو قبول فرما, قرآن سننے سنانے کو قبول فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما يصفون.